بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, اس سلسلہ گفتگو میں ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اہم سماجی موضوعات پہ رک کر غامدی صاحب سے دقت نظر اور تفصیل کے ساتھ استفادہ کریں اور یہ جانیں کہ اس مسئلے کی تنقید, اس کے حل کے کیا مراحل ہیں اور وہ کیا محکم, منظم اور جامع لائحہ عمل ہے جس سے گزر کر ہم مرتب انداز میں کچھ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے, جمہوریت اس کا طرز حکمرانی ہے, نام کے ساتھ بھی جمہوریت جڑا ہوا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت بقا کی ضامن بھی صرف اور صرف جمہوریت ہی ہے. جمہوری استحکام اس ملک میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے, اس سلسلہ گفتگو کی آج یہ چوتھی نشست ہے. بڑی تفصیل سے ہم نے جانا کہ سیاسی زعما کا کیا کردار ہونا چاہیے, اسی طریقے سے وہ لوگ جو ریاست کا نظام چلا رہے ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ منظم افواج ہوں, کیسے ان کو دستور اور آئین کو دیکھنا چاہیے, خود سیاسی جماعتوں کے اندر معاملات کو کیسے آگے لے کر بڑھنا چاہیے. دو اور اہم سیگمنٹس ہیں ہمارے سماج کے, ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے, اس موضوع کا زیر بحث لائیں گے. اس میں سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت گہرائی میں آپ سے استفادہ کر رہے ہیں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک پورا کا پورا پس منظر ہے, خود آپ نے اس ملک کے اندر تاریخ مرتب ہوتے ہوئے دیکھی ہے اور آپ عمرانیات کے بھی علوم کے ماہر بھی ہیں, اس پر آپ کی ایک نظر بھی ہے, فلسفہ بھی آپ جانتے ہیں, قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ کو بھی آپ نے دیکھا ہے. آغاز کرتے ہیں, دو اور بڑے اہم سیگمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں, ایک دانشوروں کا حلقہ, انٹلیکچوئلس کا حلقہ, وہ لوگ جو رائے ساز ہوتے ہیں, وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ میں لوگوں کو فکر فراہم کرنے کی ایک مہمیز ہوتی ہے, اور دوسرا میڈیا. ایک ایک کر کے دونوں کو لے کر چلیں گے. سب سے پہلے بتائیے گا, ہم نے یہ دیکھا ہمارے ملک میں جب کبھی بھی جمہوریت بھی عدم استحکام کا شکار ہو تو اس کو بھی نیریٹو ہمارا دانشور طبقہ دے دیتا ہے. جمہوریت کے فروغ کے پس منظر کی بحثوں میں ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی دانشور کھڑے نظر آتے ہیں, لیکن ان کی پوری کوشش ہمیں کارگر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. کوئی اجتماعی بصیرت, کوئی منظم لائحہ عمل, ترقی پسند کا بھی حلقہ ہے ہمارے ہاں, وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا کی ڈیموکریسی کو بطور نظام جانتے پڑھاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ کہ جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی چینج کا کوئی بھی نیا فارمولا پیش کیا جاتا ہے, خود انٹلیکچوئلز ہی ہیں جو سماج میں پولرائزیشن کا باعث بن جاتے ہیں. اخباری کالموں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے, گفتگو میں بھی. کیا ذمہ داری ہے کسی قوم کے انٹلیکچوئلز کی, رائے ساز لوگوں کی, کہ وہ اس جمہوری نظام کے استحکام میں کردار ادا کرے؟
اللہ تعالیٰ نے دنیا اس اصول پر بنائی ہے کہ اس میں ایک بڑی تعداد عامۃ الناس کی ہوتی ہے. یہ ہنر مند لوگ ہیں, یہ دہقان ہیں, یہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں, یہ بہت سی دوسری اس طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں. یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے افواج بھرتی کی جاتی ہیں. ایک بڑی تعداد, بہت بڑی تعداد, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80-90% لوگ اسی طرح کی خدمات کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اسی کو بیان کیا ہے سورہ زخرف میں, اور یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کے درمیان یہ درجات رکھے ہیں, اور اس لیے رکھے ہیں کہ لیتخذ بعضکم بعضا سخریا. یہ جو دنیا کا نظم ہے, یہ اس تفاوت کے بغیر, اس فرق کے بغیر, اس طرح کے درجات کو ملحوظ رکھے بغیر چل نہیں سکتا.
ٹھیک.
تو اس لیے یہ تو بالکل ایک عام مشاہدے کی چیز ہے. اس میں کوئی 7-8%, 10% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اصل دلچسپی چیزوں کی تنقیح سے ہوتی ہے. یعنی جس وقت تنقیح کا عمل شروع ہو گیا, جو کچھ موجود ہے اس کو آپ نے موضوع بحث بنا لیا, اس کے سمجھنے کا عمل شروع کر دیا, اس کے اندر اترنے کا عمل شروع کر دیا, اچھا ہو, برا ہو, ناقص ہو, توہمات پر مبنی ہو, لیکن کر دیا آپ نے. یعنی ایک عام آدمی کی حیثیت سے تو آپ کچھ چیزیں مان رہے تھے, روایت کے طور پر قبول کر رہے تھے, عام زندگی چل رہی تھی, آپ کے کچھ عقائد تھے, کچھ نظریات تھے, یہاں سے سنا, وہاں سے سنا, اسی کی روشنی میں زندگی آپ آگے بڑھا رہے تھے. لیکن جب کسی حد تک دانش کو استعمال کرنا شروع کر دیا, آپ نے علمی رویہ اختیار کر لیا, تنقید شروع کر دی, تو آپ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے, کسی نہ کسی درجے میں آپ دانشوروں کی صف میں شامل ہو شروع ہو گئے. تو اس میں پھر درجات ہی درجات ہیں. یعنی بڑے غیر معمولی لوگ ہوں گے جو معاملات کو بہت اوپر جا کے دیکھیں گے, جو چیزوں کے اندر اتر کر ان کا پوسٹ مارٹم کر ڈالیں گے, جن کے ہاں نئے افکار ہر شب ہر روز پیدا ہو رہے ہوں گے, اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی کہ جو ایک استاد کے درجے میں, معلم کے درجے میں چیزوں کو سمجھتے, چیزوں کو سمجھاتے, ان کو لوگوں پر واضح کرتے اور اس طرح کام انجام دیتے ہیں. اب یہ سب کے سب جتنے دانشور لوگ, کوئی آسمان سے تو نہیں آتے, ظاہر ہے قوم کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں بھی تعصبات ہوں گے، ان کے ہاں بھی کچھ روایات کی پاسداری ہوگی، ان کی بھی کوئی قدامت کے ساتھ رشتہ داری ہوگی اور کہیں جدت سے رشتہ داری ہوگی. تو یہ مختلف نوعیت کے لوگ ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں. تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر سوسائٹی میں کوئی تبدیلی آنی ہے، تغیر آنا ہے، تو اس میں جہاں معاشی عوامل بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں، اسی طرح کا کردار فکری عوامل بھی ادا کرتے ہیں. اور فکری عوامل کا ظہور ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی بڑے دانش مند لوگ، عالم لوگ، کسی نقطہ نظر کو سمجھ کر اس میں تنقید کرنے والے لوگ. یہ اگر آپ یورپ کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رینیسنس میں جو احیاء علوم کا دور ہوا، اسی طریقے سے جب فکری انقلابات آنا شروع ہوئے، جب نئے فلسفے پیدا ہونا شروع ہوئے، جب پرانے فکر کی جگہ کچھ نئے افکار نے لینا شروع کی، تو اس میں بھی آپ کو یہ سب نظر آئے گا. بہت غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے ہیں جن میں سے ہر شخص ایک نقطہ نظر کا حامل ہے، جس نے کسی نہ کسی زاویے سے صداقت کے لیے کچھ معیارات قائم کیے ہیں، ان کی تلاش کی ہے. اس میں مذہبی افکار بھی چیلنج ہوئے ہیں، اس میں سائنسی افکار بھی جو اس دور کے تھے، سمجھے جاتے تھے کہ سائنسی افکار ہیں، وہ بھی چیلنج ہوئے ہیں. تو ایک طرح کی ری فارمیشن کا یا ری کنسٹرکشن کا عمل ہے جو بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہوا. اور میرے نزدیک یہ ہوا اور پانی کی طرح ہر سوسائٹی کی ضرورت ہے، تو یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. اس میں یہ شکایت نہیں کی جا سکتی کہ فلاں کی رائے یہ کیوں ہے اور فلاں کی رائے وہ کیوں نہیں ہے. یعنی آراء کا تنوع بھی ہوگا، ان کے مابین ایک جدلیاتی نوعیت کا تعلق بھی قائم ہوتا ہے، اس میں گفتگو، بحث، مباحثے کے موقع بھی پیدا ہوتے ہیں. خود قرآن مجید نے یہ دیکھیے کیا رہنمائی کی ہے کہ تمہارے پاس ایک دعوت ہے، اللہ کا ایک پیغام ہے، وہ تمہیں پیغمبروں کے ذریعے سے مل گیا ہے، تو اب کیا کرو؟ اب یہ کہا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی اب استدلال کے ساتھ اپنی بات بیان کرو. تو دانش جہاں بھی ہوگی، اس سے پہلا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ جذبات سے کھیلنا بند کرتے ہیں.
بہت
پہلا تقاضا یہ ہوگا جو قرآن مجید نے اپنی دعوت میں بھی کی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی یہ نہیں بیان کیا کہ حمیت کے جذبے سے اٹھو اور دین کی دعوت دو،
غیرت کے جذبے سے
اٹھو اور دین کی دعوت دو، لوگوں کو ان کے ماضی کی طرف متوجہ کرو اور ان کی روایات سے جوڑو، اپنی عظمت رفتہ کی باز یافت کے لیے اٹھو، آواز لگاؤ، خودی خانی کا فریضہ انجام دو. کچھ بھی نہیں کہا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی تمہارے پاس جو دعوت ہے یہ خدا کی دعوت ہے، خدا کا پیغام ہے. یہ دیکھیے خدا کا پیغام ہے، خدا کے پیغام سے زیادہ سچی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ خدا کی بات سے زیادہ محکم بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ کس موقع پر کہا جا رہا ہے؟ جب خدا کا پیغمبر زمین پر موجود ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ بات کرو. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ 8% ہیں، 10% ہیں، دانشور ہیں، ان کی دلچسپی علم سے ہے، وہ علم کے سچے خادم بنے. یہ دیکھیے نا، جو باقی جتنے ہیں وہ تو ذرائع ہیں. مثلا میڈیا ہے، تو میڈیا کچھ نہیں ہے، وہ ذریعہ ہے. افکار اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچنے ہیں، خبریں اس کے ذریعے سے پہنچنی ہیں، ہر چیز نے تنقید کے ایک عمل سے گزرنا ہے. وہ ڈرامہ ہے، وہ کوئی کھیل ہے، وہ کسی نوعیت کا کوئی اور پروگرام ہے، وہ تفریحی نوعیت کا پروگرام بھی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ اپنا کوئی کانٹینٹ نہ رکھتا ہو. تو اس کو جو لوگ ترتیب دیں گے وہ یہی لوگ ہوں گے، یعنی دانشور ہوں گے، ہنر مند ہوں گے، فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہوں گے، یہی لوگ ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی پیغام ہے، وہ پیغام صحیح ہے، وہ غلط ہے، اس کو الگ رکھیے. یہ لوگوں کی یہ تربیت کرے کہ ہم علم کا راستہ اختیار کریں گے. اور علم کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ علم کا راستہ وہ ہے جس کو قرآن نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ بھی بیان کیا، یعنی استدلال کا راستہ. وہاں پر حکمت کا لفظ استدلال کے مفہوم میں آیا ہے.
اچھا،
یعنی دلیل سے بات کرو، جو بات ہے اس کے مقدمات متعین کرو، ان مقدمات کو جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ان کو پیش کرو، اور پھر نہایت ہی عمدہ طریقے سے، مہذب طریقے سے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ دو. تو لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ وہ ایک طرف اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تمہاری بات کو مبنی بار استدلال ہونا چاہیے، اور دوسری جانب یہ بیان کرتا ہے کہ بات کو بیان کرنے کی اخلاقیات کیا ہے، یعنی دونوں چیزوں کا احاطہ کر لیتا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک جو بھی لوگ دانشور ہیں یا دانشور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس میں کسی بھی درجے کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اعلیٰ ترین درجے کی یا کم تر درجے کی، سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی بات استدلال سے رکھے. اور استدلال جہاں ہوگا، وہاں جو چیز وجود میں آئے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ نقد ہوگا، تنقید ہوگی، کرٹیسزم ہوگا، یعنی آپ جو کچھ موجود ہے اس کی تحلیل کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، آپ یہ بتائیں گے کہ اس میں خرابی کہاں ہے، اس لیے کہ جو کچھ موجود ہے اس پر تو لوگ کانے ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ان کی محبت ہوتی ہے، اس پر وہ ادنا درجے میں کوئی تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ایک دانشور کا کیا کام ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تنقید کر کے بتائے کہ تہذیب اور شائستگی کے ساتھ چیزوں کی ایسے تحلیل کرتے ہیں. علم کا راستہ صرف تنقید کا راستہ ہے، یہ ذہن میں اچھی طرح جاگزی کر لیجئے کہ تنقید تنقیس نہیں ہوتی. تنقید کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جانچ کر پرکھ کر کسی چیز کو بتانا ہے کیا چیز ہے. اس میں مذہبی افکار ہوں گے، اسی طریقے سے جانچے پرکھے جائیں گے، سائنسی افکار ہوں گے، اسی طرح جانچے اور پرکھے جائیں گے، سماجی عمرانی افکار ہوں گے، اسی طرح جانچے پرکھے جائیں گے. تو آپ جانچنے اور پرکھنے کا یہ جو عمل ہے اس کو زندہ کر دیں معاشرے کے اندر. یہ عمل جب زندہ ہوتا ہے تو اس پر کوئی قدغن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی کو متہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی واضح کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم فلاں بات کہو گے اور فلاں نہیں کہو گے. صرف ایک ہی بات کہنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو کہنا ہے دیانتداری کے ساتھ کہو، اور دوسرے یہ کہ تہذیب اور شائستگی کے آداب کا لحاظ رکھو. یعنی بڑی سے بڑی بات بھی کہنی ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے کپڑے اتار دیں یا دوسرے کو گالی دیں یا پروپیگنڈے کا طریقہ اختیار کریں، اپنی بات آپ بیان کیجیے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں یہ تجربہ ہے کہ کوئی نیا فکر بھی جب پیدا ہوگا، کوئی نئی چیز سامنے آئے گی، تنقید کا کوئی نیا پہلو جب نمودار ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس کا راستہ روک سکیں. وہ آج نہیں کل اپنی راہ نکال لے گا اگر اس کے اندر قوت موجود ہے. پروپیگنڈے کی طاقت سے آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ وقتی طور پر کوئی بند باندھ لیں گے. اور اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے راستہ روک لیا، جبکہ ہوتا اس کے بالکل برخلاف ہے. جتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جتنے غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جتنا تہذیب اور شائستگی کا دامن چھوڑا جاتا ہے، اتنا ہی اگر کسی فکر کے اندر قوت ہے، جان ہے، تو وہ اپنی جگہ بناتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے سب لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز کا ضابطہ اخلاق بنا لیں، تو سب لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس وقت آپ کسی نقطۂ نظر کی تنقید کر رہے ہیں تو آپ کو بالحکمہ کرنی چاہیے. قرآن مجید کے الفاظ میں، یعنی اب صرف استدلال ہے جس کی روشنی میں، جس کو ہاتھ میں لے کر، جس کو عصا بنا کے آپ کو یہ سفر طے کرنا ہے. تو آج آپ یہ بات متعین طور پر سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے افکار خود ان کے اپنے کہنے کے مطابق لبرل افکار ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں یا مذہب سے یا مذہبی نقطہ ہے نظر سے دلچسپی رکھتے ہیں. سب طرح کے لوگ آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں، یہ ختم نہیں ہو جائیں گے. ان کو گالی دینے سے ان کا خاتمہ نہیں ہوگا، ان کے نام رکھنے کے نتیجے میں ان کی طاقت اور اثر و رسوخ کو آپ کم نہیں کر سکتے. کروڑوں کی آبادی ہے. اب ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ان میں، یعنی ان تمام طبقات میں، جہاں جہاں کہیں دانش پیدا ہوگی وہ اپنا اظہار چاہے گی. ہمیں یہ دکھانا ہے کہ یہ اظہار کیسے ہونا چاہیے، مذہب کی دنیا میں ہے یا سائنس کی دنیا میں ہے، سماجیات کی دنیا میں ہے یا سیاست اور معاشرت کی دنیا میں ہے، اس کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تہذیب کیا ہے، شائستگی کیا ہے، بات کا انداز کیا ہونا چاہیے، تنقید کیسے کرنی ہے، دوسرے کی عزت کا خیال کس طریقے سے رکھنا ہے، پروپیگنڈے سے کیسے اجتناب کرنا ہے، استدلال کو محکم پکڑ کر کیسے چلنا ہے. یہ تربیت ہے جو میرے خیال میں ہماری یونیورسٹیوں میں لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے، ہماری مجلس گاؤں میں دینے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں پر بھی لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہر شخص کو یہی سکھانا چاہیے. وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں یہی سکھائیں، اور وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو قدامت پسند کہتے ہیں یہی سکھائیں. مدرسوں میں بھی اسی کی تعلیم دینی چاہیے، استدلال کیسے کرنا اور اپنی بات کیسے پیش کرنی ہے. تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگر کوئی محکم فکر ہے تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ وہ بالحکمہ آگے بڑھے. یعنی یہ تربیت ہے جو ہمیں کرنی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ بالحکمہ آگے بڑھتے ہیں تو استدلال کے ذریعے سے ایک بات آپ نے پیش کر دی، مخاطب کا رد عمل غلط ہو سکتا ہے.
جی
یعنی یہ وہ اصل میں نازک موقع ہوتا ہے کہ میں نے تو اس کی پیروی کی کہ اپنی بات میں نے تہذیب سے کہہ دی، میں نے شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا، زید نے، بکر نے، لیکن مخاطبین کو آپ پابند تو نہیں کر سکتے، اتنا بڑا معاشرہ ہے. بہت تلقین کی ہم نے، بہت لوگوں کو کہا، سب کو اس جانب توجہ دلائی، پھر بھی ہو گیا. تو وہاں پھر یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ اگر اب آگے مزید بات ہوتی ہے اور کوئی توجہ دلانی ہے تو موعظہ حسنہ کے طریقے پہ توجہ دلاؤ. یعنی وہاں پر بھی دیکھیے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب اس کی ایسی کی تیسی کر ڈالو، اب اس کو بتاؤ کہ یہ تم کیسی احمقانہ حرکت کر رہے ہو. ایک آدمی ناشائستگی پر اتر آیا ہے
جی.
تو اب آپ کا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ ادو الا سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. وہاں پر بھی حسنہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی نصیحت کرنی ہے، توجہ دلانی ہے. کسی آدمی نے ناشائستگی اختیار کر لی ہے، وہ جہالت پر اتر آیا ہے، اس کو توجہ دلانی ہے. تو وہاں پر بھی آپ کا اسلوب صرف موعظہ نہیں، موعظہ حسنہ کا ہونا چاہیے. یہ دیکھیے، پہلے حکمہ، اس کے بعد موعظہ حسنہ. یہاں پر بھی یہ پابندی لگا دی ہے کہ نصیحت کا اسلوب کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، الفاظ کا انتخاب کیا ہوگا، بات کہی کس طرح جائے گی. اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے حسنہ، اس کے اندر خوبی ہونی چاہیے، اس کے اندر جمال ہونا چاہیے، وہ لوگوں کے لیے ایک قول بلیغ بننی چاہیے. اور پھر ظاہر ہے کہ ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کی ساری جدوجہد کے باوجود دوسرا مجادلے یا مباحثے پر اتر آیا، گریز بھی کر سکتے ہیں. قرآن نے جگہ جگہ اس کی تعلیم بھی دی ہے، لیکن فرمایا کہ اگر بات کرنی بھی پڑ جائے تو جادل ہم بلتی ہے آسر. یعنی اگر تمہیں مجادلہ کرنا ہے، گفتگو بھی کرنی ہے، بحث بھی کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی وہ طریقہ اختیار کرو جو احسن طریقہ ہو. تو آپ دیکھیے، حسنہ، احسن، حکمہ یعنی دلیل، شائستگی، تہذیب، حسن، جمال، یہ چیزیں ہیں. تو ذرا آپ ایک نظر ڈال کے دیکھیے کہ آپ کے ہاں میڈیا کے اوپر جب لوگ مذہب بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہاں جب علماء حضرات ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہاں جب فتوے دیے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہاں جب سماجی علوم کے معاملے میں تنقید کی جا رہی ہوتی ہے، آپ کے ہاں یہ جو نئے ذرائع پیدا ہوئے ہیں، یہ فیس بک ہے اور فلاں ہے، اس میں جب اظہار خیال کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیے کیا فی الواقع قرآن مجید نے یہ جو کچھ سکھایا ہے اسی کی ہم پیروی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ دو چیزیں لازم ہیں. ایک چیز یہ کہ آپ جو کچھ کہیں گے دلیل کی بنیاد پر کہیں گے، آپ کا استدلال سامنے آنا چاہیے. آپ کے قلم کو اگر اٹھنا ہے، آپ کی زبان کو اگر کھلنا ہے، تو وہ استدلال کے ساتھ اٹھے، حکمت کے ساتھ. اور دوسرے یہ کہ حسن پیدا کریں، بات میں حسن، کلام میں حسن، الفاظ میں حسن، جملوں میں حسن، رویے میں حسن، رد عمل میں حسن. یہ اگر آپ نہیں پیدا کر سکتے تو پھر در حقیقت، بہت ادب کے ساتھ میں یز کر رہا ہوں، آپ جانوروں کی طرح، بلکہ سرسید کے الفاظ میں کتوں کی طرح ایک دوسرے پر پل پڑے ہیں. اور یہ شاعن شان نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے اختیار کر.
آپ سب بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ جو پورا تجزیہ کیا ہے، اور حیرت اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو بظاہر ہم پڑھتے ہیں، ایک آیت کے اندر جو کچھ پوشیدہ ہے، حالانکہ یہ آیت ہم سب ہم ہر جمعے کی نماز کے خطبے میں یہ سنتے بھی ہیں، روزانہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک اتھا معنویت اور ایک گہرائی ہے جس کو آپ نے واضح کیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا بر صغیر ہے، اس کی سرزمین میں، اس کی فضا میں یہ جذباتیت کی بڑی ہی، جس کو آپ کہتے ہیں، مردم خیز ہے. ہر مفکر، ہر دائی، ہر عالم جب بھی یہاں اٹھا ہے تو اس نے جب جذبات کو اپنا مشرِ راہ بنایا ہے تو اس کی بڑی قبولیت بھی ہوئی ہے. یہ ہمارے خطے میں یہ جذباتیت اتنی کہاں سے آ گئی کہ جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں بجائے استدلال کے، دلیل کے، کسی چیز پر لوگوں کو قائل کرنے، کیونکہ اپنا نقطہ نظر اس امکان کے ساتھ بیان کرنے کے کہ اس میں غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. اور یہ نقطہ بھی ہم سے بیان فرمائیے گا کہ جب یہ مفکر، دانشور لوگ اپنی کتابوں میں، اپنے خطبوں میں، اپنی تقریروں میں جذبات لے آتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ جو قوم کے اندر ایک چنگاری بھڑک اٹھتی ہے اور اس کے ساتھ جو انتشار پھیلتا ہے اور صدیوں تک اس کا ایک اثر رہتا ہے، وہ کس قدر مہلک اور خطرناک ہوتا ہے.
اس میں کیا شبہ ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ قوموں کے پس منظر، ان کے موسم، ان کے علاقے، ان کی تاریخ، یہ سب انسانی نفسیات کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتی ہے.
اچھا
تو ہمارے ہاں بھی یہ ہے، یعنی وہ قومیں جو ٹھنڈے علاقوں میں بستی رہی ہیں ان کے ہاں استدلال کے طریقے بھی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں.
بہت عجیب بات.
تو بہت سی چیزیں ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ یک قلم ختم نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ اٹھیں گے اور اٹھ کر آپ کی قوم کے لوگ جذباتی نہیں رہیں گے, آپ کی قوم کے لوگوں کا رد عمل بالکل مختلف ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے. ضروری کیا, بلکہ ناممکن ہے کم و بیش. تو اس لیے جو کچھ آپ کو میسر ہے اس کی تہذیب کرنے کا کام کرنا ہے. جن جگہوں پر لوگوں کا عمومی مزاج استدلال کا ہوتا ہے, وہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں, ان کے رد عمل میں جذباتیت نہیں ہوتی, ان کے ہاں اس طرح کے الفاظ بہت نہیں بولے جا رہے ہوتے, یہ حمیت ہے, یہ غیرت ہے اور یہ فلاں ہے, ان کے ہاں جس وقت اختلاف ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ استدلال میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے کوئی 10 سال ملیشیا میں گزارے, وہاں پر بہت سے لوگ تھے جن کے ساتھ بات کرنے کا موقع بھی ملا, ہم نے گلیوں بازاروں میں بھی لوگوں کو دیکھا, رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بھی دیکھا. تو یہ بالکل واضح ہو جاتا تھا کہ قومی مزاج صدیوں میں تشکیل پاتا ہے اور اس قومی مزاج میں بہت سی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں. خاص طور پر اگر اختلاط کم ہوا ہو تو پھر غیر معمولی طریقے پر وہ تاریخ کے مختلف ادوار میں بدلتا چلا جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ہمیں جزا فضا کرنی چاہیے. جو ہمارا پس منظر ہے, جو ہماری تاریخ ہے, جس طریقے سے ہم اس دنیا میں زندگی بسر کر چکے ہیں, یعنی 1000-2000 سال کی تاریخ سے تو ہم واقف ہی ہیں, اس میں جو ہماری نفسیات بنی ہے اب اسی کو سامنے لے کے چل رہا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ یہ سب کچھ دوادشاہ ہو گیا, یعنی ایک تو تاریخ تھی, موسم تھے, حالات تھے, اس سے آگے بڑھ کے یہ ہوا کم و بیش 150-200 سال ایسے ہوئے جس میں لا قانونیت اصلاً لوگوں کے لیے باعث فخر بن گئی.
بہت اہم بات.
یعنی چونکہ جدوجہد کی گئی, سیاسی جدوجہد, تو سیاسی جدوجہد میں اب ظاہر ہے کہ اس نوعیت کا نظم قائم نہیں رہا جس طرح کے مثلاً عرب ملکوں میں رہا, جس طرح باقی جگہوں پہ رہا, کہ ان کی جو تہذیبی روایت بنی تھی اسی کے تحت ان کا سیاسی نظام مختلف رخ تبدیل کرتا چلا گیا. تو ہمارے ہاں چونکہ یہ معاملہ ہوا, اس میں جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, لوگ باہر نکل رہے ہیں, بڑے بڑے خطیب ہیں جو ان کا خون گرم آ رہے ہیں, اور اس میں اصل تعلیم کس چیز کی دی جا رہی ہے, وہ ہے لا قانونیت. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ قانون کی پابندی کریں. یہ جو قانون کی پابندی ہے یہ اصل میں بہت بڑی چیز ہے. یعنی اگر کسی قوم کے ہاں ایک بار آپ اس کو ختم کر دیں, اس کو واپس لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حال میں بھی کسی بڑے لیڈر کو, رہنما کو, خواہ اس کے سامنے کتنا بڑا مقصد ہو, اپنے پیروکاروں کو قانون ہاتھ میں لینے کے لیے آمادہ نہیں کرنا چاہیے. پیغمبروں کی پوری جدوجہد کو اگر آپ دیکھیں تو نازک سے نازک حالات میں بھی وہ گریز کر جائیں گے لیکن قانون کبھی ہاتھ میں نہیں لیں گے. کوئی ایک مثال بھی آپ کو پوری انبیاء کی تاریخ میں ملے گی. قانون ہے کیا, یہاں یہ سوال نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی ایک سوسائٹی نے اپنے نظم کے لیے کچھ قاعدے بنا دیے. اب وہ کیا ہے, وہ اصل میں جس کو ہم قانون کہتے ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کا ضابطہ اخلاق بن گیا. برا ہے, بھلا ہے, اس میں تبدیلی آتی ہے یا آنی ہے یا تبدیلی لانی ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. وہ موجود ہے. جب وہ موجود ہے تو آپ کو اس کے اندر کھڑے ہو کر اپنے لیے راستہ نکالنا ہے ہر حال میں. اور اگر کسی موقع کے اوپر وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف قانون ہے, تو وہاں تو ہم اللہ کے حکم کو ترجیح دیں گے اور وہ ترجیح دے کر اپنی جان دے دیں گے. یعنی وہاں پر بھی کوئی تشدد نہیں اختیار کریں گے, وائلنس نہیں اختیار کریں گے, دوسروں کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے, لوگوں کی جان مال آبرو کے مقابل میں نہیں آئیں گے, کوئی فساد نہیں پیدا کریں گے, جان دے دیں گے کہ ہمارے رب کا حکم ہے, اس وجہ سے ہم اس پر قائم ہیں. لیکن اس طرح کے مواقع تو شاذ آتے ہیں. عام طور پر جو قوانین ہوتے ہیں, اور یہ میں عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قانون غلط ہے یا صحیح ہے, مطلب یہ ہے کہ میں اگر اس قانون پر عمل کروں تو مجھے اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنی پڑے گی. یہ صورت پیدا ہو تو پھر ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق. ہم مسلمانوں کو ہمارے پیغمبر نے پھر یہ ہدایت کی ہے, اور قرآن مجید بھی یہی بات کہتا ہے. والدین تک جیسی ہستی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کسی غلط کام کے لیے کہتے ہیں تو تم وہ نہیں کرو گے. تو غلط کام نہ کرنا ایک اور چیز ہے, اور جو قانون موجود ہے وہ قانون آپ کی پارلیمنٹ نے بنا دیا, وہ قدیم زمانے کے احوال کے مطابق بن گیا, ہمارے ہاں جس طریقے کی تاریخ رہی ہے اس میں ہمارے فقہا نے قانون سازی کی, ہمارے ہاں کی بادشاہتیں بھی بالعموم اس کی پابندی کرتی تھی, اس کے قاضی اچھے تھے برے تھے جو کچھ بھی تھا, قانون کی پابندی پر سوسائٹی کا نظم کھڑا ہوتا ہے. یہ جو جس کو ہم دستور اور آئین کہتے ہیں وہ بھی کیا ہے, وہ قانون کی ایک بالاتر صورت ہے. یعنی ایک ایسا قانون ہے کہ جو اوپر کی سطح پر جا کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اقتدار کا مجموعی عمل کس طریقے سے ہوگا. اس کے نیچے پھر ظاہر ہے کہ جزوی قوانین آ جاتے ہیں, جس میں کوئی چوری کی سزا ہے اور کوئی ڈاکے کی سزا ہے, اسی طریقے کے مالیات کے قوانین ہے, ٹریفک قوانین ہے, وہ نیچے آتے چلے جاتے ہیں. تو قانون کی اس طرح پابندی کرنا کہ آپ قانون کی بات کو اللہ اور رسول کا حکم سمجھیں, یہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں اپنے لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے. جس وقت وہ جو میں نے پہلے بات کہی کہ ہمارے دانشور یہ فیصلہ کر لیں گے کہ وہ علم اور استدلال کا طریقہ اختیار کریں گے, یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ان کے ہاں تہذیب اور شائستگی ہوگی. کوئی سیاسی گفتگو ہو رہی ہے, دیکھا آپ نے سیاسی گفتگویں ہوتی ہیں, کیا لب و لہجہ ہم اختیار کر لیتے ہیں, کس طرح سے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے ایک بات بالکل بدھی ہوتی ہے, سامنے کی بات ہوتی ہے لیکن ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. میں ایک موقع کے اوپر ایک اچھے شخص کی بات سن رہا تھا جو اپنی سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے تھے, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے. وہ ایک بزرگ آدمی ہے, میری ان سے ملاقات بھی رہی ہے, بعض مجالس میں میں نے ان کی گفتگو سنی ہے, اصلاً شائستہ آدمی ہے, لیکن ایک نازک صورتحال میں وہ ایک غلط بات یا غلط رویے کا دفاع کر رہے تھے. تو اب دفاع کرتے ہوئے ان کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اس طرح کی نازک صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ اپنی پارٹی کی تائید نہ کریں. تو یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نازک صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اب تائید کرنی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر اس طرح کی تائید کی آوازیں سن کر یہ کہا تھا, داول جاہلیہ, یہ جاہلیت کی دعوت دے رہے ہو, جاہلیت کے نعرے لگا رہے ہو, یعنی یہ جاہلیت ہے کہ یہ میری پارٹی ہے اور یہ میری قوم ہے اور یہ میرا مسلک ہے اور یہ میرے لوگ ہیں. نہیں, بندہ مومن کو جس چیز کی طرف آمادہ کیا اللہ تعالیٰ نے, بلکہ اصرار کیا ہے کہ اس کو اپنے ایمان کا تقاضا سمجھو, وہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں قائم بالقسط ہوگا. تو استدلال کا طریقہ اختیار کیجئے, تہذیب اور شائستگی کا لب و لہجہ اپنانا سیکھیے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت زبان سے کوئی بات نکالیں تو ایک مرتبہ ضرور اپنے آپ کو پوچھیں کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ واقعی انصاف کی بات ہے. آج آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے, آپ پھر یہ دیکھیں گے کہ آپ کی آئندہ نسلیں بالکل مختلف ہوں گی, آپ کی گفتگوؤں کے انداز بالکل تبدیل ہو جائیں گے, اور میں آپ کو نتیجہ بتا دیتا ہوں, آپ کے ہاں علم حقیقی معنی میں زندہ ہو جائے گا. مسلمان اگر اس حال کو پہنچے ہیں اور اس پستی میں اتر گئے ہیں تو سبب کیا ہے؟ یہ کہ جو اخلاقی تقاضے تھے جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا اور قرآن نے دعوت میں بیان کیے, ان کو ملحوظ نہیں رکھتے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے یہاں تنقید جرم بن گئی ہے, جبکہ تنقید ہی علم کا راستہ, یعنی ہر حال میں تنقید. یہ بات کہ عامۃ الناس کو تقلید کرنی چاہیے, ہمارے علماء بتاتے ہیں بالعموم ان کو, تم حنفی ہو تو حنفی رہو, شافعی ہو تو شافعی رہو, عام آدمی کو آپ یہ تلقین کرنا بھی چاہتے ہیں تو کرتے رہیے, لیکن اگر دانش بھی اسی رویے کو اپنا لے, علم بھی اسی رویے کو اپنا لے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم متفن جوہر بن جائیں گے تھوڑے عرصے بعد, کیونکہ انسانی کلام, انسانی استدلال, انسانی نتائج فکر, یہ اعلیٰ ترین لوگوں کے بھی کیوں نہ ہوں, ان کی ایک عمر ہوتی ہے اور وہ 100 سال 50 سال بعد ختم ہو جاتی ہے. یہ صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبروں کا علم ہے کہ جس کے اندر ابدیت ہے اور جو قیامت تک اسی طرح زندہ رہے گا. اس علم کو سمجھنا, اس کی روشنی میں اپنے تمام معاملات کو انجام دینا, اے کاش ہمارے ہاں دانش کو بھی اس کی توفیق ملے, علم کو بھی اس کی توفیق ملے, عام لوگ بھی اسی کو اپنا رہنما بنائیں. لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر سوسائٹی کے اندر اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو ہم اپنی مجلسوں میں دیکھتے ہیں, اور بعض موقعوں پر میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شریف النفس آدمی اس مجلس میں گفتگو نہیں کر سکتا.
ٹھیک, ہم سب بہت ہی اہم نکات سامنے آئے ہیں اس پورے پس منظر میں کہ پاکستان کے صورتحال میں جو انٹلیکچولز ہیں, رائے ساز ہیں, کیسے کوئی تبدیلی کا لائحہ عمل مرتب کر سکتے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. یہ بیان فرمائیے گا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو فکر ہوتی ہے یہ آدمی کو بہت پش کرتی ہے, موٹیویٹ کرتی ہے, اور انسان یہ چاہتا ہے, آپ خود بھی ایک مفکر ہیں, اپنی بھی ایک رائے رکھتے ہیں, کہ تبدیلی ہو. اس کے نظریات اگر اس کے نزدیک ایک واضح سچائی, حقیقت, کوئی عالمی صداقت, کوئی آفاقی جس کو آپ کہتے ہیں نظریہ بن رہے ہیں, تو وہ پھیلیں بھی, فروغ بھی ہو اور لوگ اس کو اپنائیں بھی. ہم نے دیکھا خود ہمارے ملک میں, اس پورے ملک کو سرخ انقلاب کے تلے بعض مفکرین نے لانے کی کوشش کی, بعض سبز انقلاب کے تحت لانے لگے, بعض نے منہج انقلاب نبوی کی بات کی, بعض اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں. ہر طرح کے بڑے مفکر نے چاہا کہ اس کے نظریات کے مطابق سوسائٹی تبدیل ہو. یہ بھی تو ایک نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور نتیجہ نہیں نکلتا تو بڑے بڑے مفکرین جن کی غیر معمولی دانش جن کی صلاحیتوں سے قوم اور ملت کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ خود فکری ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ان سے بجائے یہ کہ ہم استفادہ کریں ان کی ساری کوششیں اس صحیح لا حاصل میں لگ جاتی ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انقلاب کے لفظ کو ایک اچھا لفظ بنا لیا ہے. یہ بڑا خطرناک لفظ ہے, کبھی زبان پر بھی نہیں آنا چاہیے. کسی انقلاب سے دنیا کو کبھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. یعنی اگر کوئی فوائد گنوانا بھی چاہے تو اسی طرح کے فوائد ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پر کہیں آپ کوئی جنگ کر کے اس سے اچھا نتیجہ حاصل کر لیں. جنگ بھی کرنی پڑ جاتی ہے لیکن وہ اپنی ذات پہ ایک برائی ہے. لوگوں کو مارنا ہے, کھیت تباہ ہوں گے, فصلیں تباہ ہوں گی. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ جب ملکہ بلقیس کو یہ معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان کا لشکر تاخت کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان سے واقف نہیں ہے, ان کے کیا آداب ہیں, وہ پیغمبر ہیں ابھی واقف نہیں. تو وہ اپنے لوگوں کو یہ نصیحت کر رہی ہے کہ یہ بادشاہ لوگ جب آتے ہیں اور آ کر ملکوں پر قبضے کرتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ اس کے نتیجے میں کیا فساد پیدا ہوتا ہے,
ہرسو نسل کی تباہی.
یعنی اس کے نتیجے میں ہرسو نسل کی تباہی ہوتی ہے, لوگ بھی مرتے ہیں اور وہ وسائل معیشت بھی ختم ہوتے ہیں, کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں, دہقانوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیے یمن میں کیا ہو چکا ہے, دوسری نظر ڈال کے دیکھیے خود ہمارے ہمسائے میں افغانستان میں لوگوں کا کیا حال ہے. تو جنگ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو آپ بڑی چیز سمجھیں اور یہ خیال کریں کہ اس سے ہی اصل میں قوموں کی تعمیر ہونی ہے. تو یہ انقلاب, یہ جنگ, یہ اصلاً اپنی ذات میں برائی ہے. یعنی جب بھی یہ دائیہ پیدا ہوگا کہ ہم تبدیل کر دیں اور ہم اٹھیں اور ایک ہجوم لے کے اٹھیں اور لوگوں کے گریبان کو پکڑ لیں اور ہم سڑکوں پر آ جائیں گے, جس وقت یہ معاملہ ہوگا بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے مقصد کے لیے بھی آپ نے منہاج انقلاب کا اختیار کر لیا تو آپ تخریب کی پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات میں یہ لفظ کبھی استعمال نہیں ہوتا. وہ کیا کہتے ہیں, ما اريد الا الاصلاح, ہم اصلاح چاہتے ہیں. وہ ریفارم کا نقطہ نظر لے کے اٹھتے ہیں. اور جب آپ اصلاح چاہتے ہیں تو آپ کے اندر نسو خیرخائی کے جذبات ہوتے ہیں, آپ جلد بازی میں مبتلا نہیں ہوتے, آپ لوگوں کے جتھے بنا کر ان کو جذبات میں لا کے اقدام نہیں کرتے, آپ افکار اور خیالات کو مخاطب کرتے ہیں. یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ جو انقلابی جدوجہد, انقلابی پیغامات, انقلابی لائحہ عمل قسم کی چیزیں ہیں, یہ آپ انقلاب فرانس کا تجزیہ کر لیں, یہ آپ انقلاب ایران کو دیکھ لیں, یہ اس سے پہلے آپ انقلاب روس کو دیکھ لیں. پوری دنیا کی تاریخ میں اس طرح کے انقلابات, خواہ وہ کسی نظریے کی بنیاد پر آئے ہوں یا اس سے پہلے بعض فاتحین نے خود اپنی تلوار سے برپا کر ڈالے ہوں, وہ بھی تو انقلاب ہی کہتے تھے اس کو, کوئی حاصل اس کا نہیں ہوتا. دنیا آگے بڑھتی ہے لیکن بہت بڑی قیمت دے کے آگے بڑھتی ہے. جبکہ اگر آپ اصلاح کا عالم لے کے اٹھے ہیں اور آپ کے لب و لہجے میں, آپ کے کام کرنے کی ترتیب میں اصل یہی چیز ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ نتائج بڑے غیر معمولی ہوں گے. چنانچہ میں ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ مغربی افکار میں جیسے تبدیلی آئی, ان کے ہاں بہت بڑی بات تھی یہ کہ کلیسا کی قوت گویا پوری سوسائٹی کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی, مذہبی لوگوں نے اپنی عدالتیں قائم کر رکھی تھی, بادشاہوں کے لیے ان کے فتاوا سے نکلنا آسان نہیں ہوتا تھا. ہمارے ہاں بھی ایک درجے میں یہ چیز موجود ہوتی. یعنی جس وقت یہ لب و لہجہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ ہم فلاں کام نہیں کرنے دیں گے, اور خاص طور پر مذہبی رہنما اس معاملے میں اپنے جتھے منظم کر کے سڑکوں پر آ جاتے ہیں, ان کے ہاں تو یہ صورت ایک باقاعدہ قانون, ایک باقاعدہ سلطنت کی شکل اختیار کر چکی تھی. تاہم ہوا کیا, ہوا یہی کہ جب لوگوں نے فکر اور نیا فکر پیدا کرنا شروع کیا, انہوں نے سوچنے سمجھنے کے انداز کو بدلنا شروع کیا, انہوں نے لوگوں کے باطن میں اتر کر وہ تغیر کرنا چاہا جہاں سے تبدیلی آیا کرتی ہے, تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں بہت سی چیزیں پھر پائیدار نظم کی صورت اختیار کر گئیں, بتدریج پائیدار. اس میں بھی حوادث ہوئے, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, اس سے پہلے انقلاب فرانس, اور بھی بعض اس طرح کے معاملات ہوئے, لیکن اصلاً جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا. تو ہمارے ہاں بھی لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے, وہ بڑے دانشور ہوں گے, وہ مفکر ہوں گے, وہ فلسفی ہوں گے, وہ بڑے عالم ہوں گے, کہ وہ اس لفظ کو اب لغت سے نکال دیں. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کو تبدیل ہونا ہے, آپ اسی کو ہدف بنائیں گے اور لوگوں کی رائے آپ جذبات کے ذریعے سے تبدیل نہیں کریں گے، لوگوں کی رائے آپ ان کو ہیجان میں مبتلا کر کے تبدیل نہیں کریں گے، لوگوں کی رائے آپ جھوٹ بول کر الزام لگا کر تبدیل نہیں کریں گے، آپ لوگوں کی رائے استدلال سے تبدیل کریں گے۔ تو یہ جیسے ہی سیاسی رہنما، دانشور، علماء یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر آپ ایک ایسی بساط پر کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں قریے میں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مجلس میں، جہاں دانشگاہوں میں، درس گاہوں میں، اسی طریقے سے علمی اور تحقیقی اداروں میں، اخباروں میں، میڈیا میں، ہر جگہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ تبادلہ خیالات ہو رہا ہے۔ تو جس وقت آپ اس رویے کو، سوسائٹی کا عمومی رویہ، غلطیاں ہوں گی، بعض لوگ حدود سے تجاوز کریں گے، لیکن عمومی رویہ کیا ہے اس وقت، اصل میں الٹ ہے، یعنی آپ کو چند لوگ ملیں گے ایسے جو اپنی بات شائستگی سے کہیں گے، جو فتوے کی زبان استعمال نہیں کریں گے، جو استدلال سے اپنی بات کہہ کے خاموش ہو جائیں گے، جن کے ہاں کوئی پروپیگنڈے کا انداز نہیں ہوگا، چند لوگ ملیں گے۔ میں صرف علماء کی بات نہیں کر رہا، یعنی دین کے علماء کی، ہر علم و فن میں علماء ہوتے ہیں، تو بہت چند لوگ ملیں گے۔ آپ اس ترتیب کو اگر الٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ چند لوگ ہیں کہ جو کبھی کبھی ہاتھ سے اکھڑ جاتے ہیں، چند لوگ ہیں کہ جن کے ہاں اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حدود کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، یا اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہے ہیں، یا دوسرے کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، تو چند لوگوں سے تو نمٹا جا سکتا ہے، اور جہاں ہر تیسرا چوتھا آدمی یہی رویہ اختیار کیے ہو، وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم یہ انقلابی طریقہ کار، انقلابی جدوجہد، انقلابی نعرے، ان چیزوں سے نکلیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک زمانہ رہا ہے، اور میں نے اپنے شباب کے زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں یہ سب دیکھا ہے، یہ بالکل بے حاصل رہا، اس سے کوئی چیز نہیں ملی۔ اس کے تحت جو نوجوانوں میں بھی کام ہوا، اس نے ان کو علم سے بیگانہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ہماری درسگاہوں تک میں لوگوں نے ایک دوسرے پر ستم توڑے، ظلم کیے، مار پیٹ ہوئی، اس کے نتیجے میں اساتذہ کے ساتھ ایسا سلوک ہوا جو کسی جگہ بھی یا کسی معاشرے میں بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے، استدلال کا طریقہ، حکمت کا طریقہ، اسی لیے میں نے سب سے پہلے توجہ دلائی ہے کہ وہ دین جو خدا کا دین ہے، جس کے حق ہونے کے بارے میں میرے پروردگار کو تو کوئی شبہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے اس کو بھی پیش کرنا ہے، تو اس کے لیے لائے عمل یہ ہے۔ یعنی اس میں کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ اس کو انقلابی طریقے سے پیش کرو، اور اس کے لیے نعرے لگاؤ، اور اس کے لیے لوگوں کو منظم کرو، اور اس کے لیے ان کو میدان میں لے آؤ، اور اس کے لیے حملہ آور ہو جاؤ، اور اس کے لیے اس طرح کے اقدامات کرو کہ جس میں یہ اور یہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں کہا اس میں، بلکہ یہ کہا ہے کہ حکمت، دانائی، استدلال کے ساتھ بات بیان کرو، اچھی نصیحت کرو، بحث کا موقع بھی آ جائے تو لوگ دیکھیں اور یہ کہیں کہ کیا خوبصورت اسلوب ہے بحث کرنے کا، کس شائستگی کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، کس طرح ایک دوسرے کی بات سنی جا رہی ہے، کس طریقے سے نقد و نظر بھی ہو رہا ہے تو کس احترام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کس طرح دوسرے کی عزت کا خیال کر کے ہو رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہماری سوسائٹی میں ہے، یہ اس وقت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے جب میں آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کی صرف جان پر حملہ غلط نہیں ہے، اس کا مال لوٹ لینا غلط نہیں ہے، اس کی آبرو اور اس کی عزت کی بھی یہی اہمیت ہے۔ یہ جو آبرو اور عزت ہے کسی کی، یعنی ہم کسی پر الزام لگانے جا رہے ہیں، ہم کسی کے خلاف کوئی اقدام کرنے جا رہے ہیں جس سے اس کی عزت پر حرف آئے گا، ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ جان، مال اور آبرو تینوں حرمت رکھتی ہیں، ان میں سے کسی چیز کی اہمیت کم نہیں ہے۔ اور اس موقع پر یہ کہا جبکہ آخری وصیت کی جا رہی تھی کہ یہ جو شہر ہے جس میں میں کھڑا ہوں، اور یہ جو حرم ہے، اور یہ جو مہینہ تم دیکھ رہے ہو، جیسی حرمت ان چیزوں کو حاصل ہے، ویسی حرمت تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری آبرو کو حاصل ہے۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ تہمتیں تراشتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات جھوٹے دائر کرتے ہیں۔ یہ صرف عام لوگ نہیں کرتے، یہ دانشور کرتے ہیں، یہ سیاست دان کرتے ہیں، یہ لوگوں کے رہنما کرتے ہیں، اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو پھر اگر غلطی کا احساس ہو گیا تو آپ دوسرے کے پاؤں میں جا کر بیٹھ جائیے، اس سے معافی مانگیے، آپ نے ایک ایسے شخص کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے جس کی عزت کو کعبے کی طرح کی حرمت حاصل ہے۔ یہ معمولی بات ہے، اس سبق کو ذرا پڑھیے، اپنے آپ کو بھی یہ سبق دیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ ہم جب دوسروں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ہمارے سیاسی مخالفین ہوں، خواہ وہ ہمارے علمی لحاظ سے مخالف ہوں یا ہم سے اختلاف رکھتے ہوں، تو ہمارا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہم کس طریقے سے لوگوں کی عزت آبرو پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. کوئی شخص ذرا سا اختلاف کرتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ اس نے کسی سے پیسے لے لیے ہوں گے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہوگا، اور یہ دیکھتے نہیں کہ اگر قیامت کی عدالت میں کھڑے ہو کر خدا نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ بات کس بنیاد پر کی تھی تو ہمارے پاس کہنے کے لیے کیا ہوگا اس موقع کے اوپر. تو اس لیے میں بہت درد مندی سے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو ہمیں اپنے لب و لہجے کو درست کرنا چاہیے، اپنے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے. یہ انقلابی قسم کے نعروں کے بجائے اگر کوئی تبدیلی ہم چاہتے ہیں تو اصلاح کا لفظ اختیار کرنا چاہیے، ری فارمیشن کا لفظ اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں طریقہ وہی اپنانا چاہیے کہ ہم لوگوں کے افکار پر استدلال سے اثر انداز ہوں.
ہم سب بہت ہی اہم گفتگو ہے. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت تو یہاں پہ ختم ہوتا ہے، لیکن دل یہی چاہ رہا ہے کہ گاندھی صاحب کی گفتگو جاری رہے اور ہم سنتے رہیں. اس گفتگو کی مہمیز تو جو کچھ حالات ہمارے ملک میں ایک جمہوری عدم استحکام کا باعث بنے، لوگوں کے اندر نفرت، لوگوں کے اندر پولرائزیشن، لوگوں کے اندر ایک تناؤ کی کیفیت سوسائٹی کی شرازہ بندی کے نتیجے میں سامنے آئی، لیکن ہم نے کوشش کی کہ اصلاح، خیرخواہی اور تنقید اور ریفارمیشن کے جذبے کو آگے بڑھا کر جو جو سیگمنٹس ہیں ان کے کردار کو سمجھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے ملک میں جمہوری استحکام کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اور آخری بات جو غامدی صاحب نے عرض کی کہ سب سے بڑا شرف وہ ہماری اخلاقیاتی ہے. جس بھی حیثیت میں ہم سوسائٹی میں کھڑے ہیں، اگر اس معاملے میں کمپرومائز ہوتا ہے تو پھر کوئی ایسا رستہ نہیں ہے جو ہمیں نجات دلا سکے. سیاستدانوں کی کیا ذمہ داری ہے، ملک کے باقی جو عناصر ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، انٹلیکچوئلز اور میڈیا کیسے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے، یہ سارے موضوعات زیر بحث ہے. انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.